اتوار 9 اپریل کے سیربین کے سامعین کو جاوید سمرو کا سلام پہنچے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کے روز ہڑتال اور مظاہرے، سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے 6 ہلاک، تشدد کی نئی لہر کیا رخ اختیار کرے گی؟
اگر آپ ان پہ ظلم کریں، ان کو اور کرش کریں، تو پھر تو یہ نیچرلی ابال اور اٹھے گا اور حالات خراب ہوئیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے ہو رہے ضمنی انتخابات کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کے فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے واقعات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ووٹنگ کی رفتار نہایت سست رہی۔ علیحدگی پسندوں نے آج انتخابات کے بائیکاٹ اور احتجاجی ہڑتال کی کال دی ہے۔ تفصیلات جانیے سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ میں۔
سری نگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع پر مشتمل اس پارلیمنٹ نشست کے لیے صبح 7 بجے ووٹنگ شروع ہوئی، لیکن تینوں اضلاع میں مشتعل مظاہرین نے پولنگ بوتھوں پر پتھراو کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے فائرنگ کی اور چھروں کا استعمال کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوپہر تک 4% سے بھی کم ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ اس نشست کے لیے 12,60,000 ووٹروں کا اندراج ہو چکا ہے اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ سمیت 9 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انتخابات کی سیکورٹی کے لیے اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور ہر طرح کی انٹرنیٹ سہولات معطل ہیں۔
مصر میں ملک کے شمالی علاقے میں 2 گرجا گھروں میں دھماکے ہوئے ہیں، جس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ تفصیلات جانیے سبا ناز سے۔
شہر تنتا میں پہلے سینٹ جارج کپتی گرجا گھر میں دھماکہ ہوا، جبکہ بعد میں شہر سکندریا میں واقع سینٹ مارک کپتی گرجا گھر میں بھی دھماکہ ہوا۔ کپتی مسیحوں اور سینٹ مارک گرجا گھر کے سربراہ پادری توادروس دوئم بھی گرجا گھر میں جاری مذہبی تقریب میں موجود تھے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پادری توادروس کو نقصان نہیں پہنچا۔ ان کے سیکرٹری نے کہا کہ گرجا گھر پر حملہ ایک خودکش بمبار نے کیا تھا۔ تنتا میں ہونے والے پہلے دھماکے کے بعد صوبے کے گورنر احمد دیف نے سرکاری چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یا تو کسی نے بم نصب کیا تھا یا کسی نے خود کو بم سے اڑا لیا۔
دھماکے کے بعد تفتیشی ٹیموں نے مزید دھماکہ خیز مفاد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کپتی عیسائی مصر کی کل آبادی کا 10% حصہ ہیں۔ شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر خدشات میں اضافے کے باعث امریکی فوج نے بحریہ کے اسٹرائک گروپ کو کوریائی خطے کی جانب پیش رفت کا حکم جاری کیا ہے۔ تفصیلات جانیے عابد حسین سے۔
کارل ونسن اسٹرائک گروپ نامی بحری بیڑا ایک طیارہ بردار جہاز اور دوسرے جنگی جہازوں پر مبنی بیڑا ہے۔ امریکی پیسیفک کمانڈ نے اس تعیناتی کو خطے میں تیار رہنے کی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ یہ بیڑا اب مغربی بحر الکاہل کی جانب گامزن ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کے جوہری اسلحے کے خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکہ تنہا ہی کاروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اسٹرائک گروپ میں نمٹس درجے کا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن کے علاوہ 2 گائیڈڈ میزائل شکن اور 1 گائیڈڈ میزائل لانچ کرنے والا جہاز بھی شامل۔
نیپال کے دفتر خارجہ کے ترجمان بھارت راج پوڈل کے مطابق انہیں پاکستان نے فوج کے سابق افسر لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کے لاپتہ ہونے کے معاملے سے متعلق باقاعدہ طور پر آگاہ کیا ہے، جس کے بعد نیپال کے محکمہ داخلہ اور پولیس حکام کو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیے نامہ نگار فرحت جاوید سے۔
پاکستانی فوج کے ایک سابق افسر لیفٹیننٹ کرنل محمد حبیب ظاہر نیپال کے علاقے لمبینی سے 6 اپریل کو مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستانی اداروں کی جانب سے حبیب ظاہر کی ای میلز پر کی گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق انہیں مارچ میں سٹارٹ سولوشنز نامی ویب سائٹ کے نمائندے مارک تھامسن نے لندن سے ای میلز اور ٹیلی فون کے ذریعے نوکری کی پیشکش کی تھی۔ انہیں انٹرویو کے لیے نیپال میں انڈین سرحد سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع علاقے لمبینی بلایا گیا۔ وہ 6 اپریل کو لمبینی پہنچے، جس کے بعد ان کا اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اس گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کھٹمنڈو میں پاکستانی سفارت خانہ نیپالی حکومت سے رابطے میں ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن نے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو وہ 17 مارچ سے صوبے میں شروع ہونے والی پولیو مہم کا بائیکاٹ کریں گے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا،
ایک 32 سال سروس والا انسان آج 6 گریڈ میں ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے کیا احساسات ہوں گے کہ اس کے برابر گریڈ کا بندہ جو اس کے ساتھ 5 گریڈ یا 6 گریڈ میں بھرتی ہوا ہے وہ ستارہ میں جا کے کوئی 20 کے 25 لاکھ کے قریب وہ اپنی مرات آخری جو پینشن کے مرات ہے وہ لے رہا ہے۔ آج ایک بار پھر ہم حکومت بلوچستان پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل جو کہ جائز ہیں حل کریں۔ بصورت دیگر 17 اپریل سے شروع ہونے والے پولی مہم سے ہم پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن تمام بلوچستان میں مکمل بائیکاٹ کرتی ہے۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نیکی ہیلی نے کہا ہے کہ جب تک صدر بشار الاسد اقتدار میں ہیں شام میں جنگ کا کوئی سیاسی حل نہیں نکل سکتا۔ نیکی ہیلی کا کہنا تھا کہ تنازع کے تمام متعلقہ فریق سمجھتے ہیں کہ صدر بشار الاسد کے ہوتے ہوئے شام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مصر میں قبطی مسیحیوں کے گرجا گھروں پر بم حملوں میں کم از کم 36 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں ذرا دیر بعد آیا چاہتی ہے۔ پہلے تذکرہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں بھارتی پارلیمان کی ایک نشست کے لیے آج ہونے والے ضمنی انتخابات پر علیحدگی پسندوں کی طرف سے بائیکاٹ کی کال کا اثر حاوی رہا۔ اس دوران تین اضلاع پر مشتمل اس انتخابی حلقے میں جگہ جگہ پرتشدد مظاہرے ہوئے اور مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ کے واقعات میں 6 نوجوان ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بڈگام ضلع کے پکھرپورہ، چاڈورا اور بیروا قصبوں میں مشتعل مظاہرین اور فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں 15 سالہ فیضان ڈار سمیت 6 نوجوان ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت نازک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق 50 سے زیادہ پولیس اور نیم فوجی اہلکار بھی پتھراؤ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ آج جس پارلیمنٹ سیٹ کے لیے انتخابات ہوئے وہ سری نگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہاں سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ اور حکمران جماعت پی ڈی پی کے نذیر خان کے درمیان مقابلہ تھا۔ سخت ہڑتال اور سیکیورٹی پابندیوں کے بیچ بڈگام ضلع کے چاڈورا قصبے میں 2 کمروں پر مشتمل فیاض احمد کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ گزشتہ ماہ ان کے 17 سالہ بیٹے عامر فیاض کو ایک مظاہرے کے دوران فورسز کی گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ فیاض اور ان کے پڑوسیوں نے 2014 میں ووٹ ڈالے تھے، لیکن آج اس محلے کے سنسان پولنگ مراکز کے باہر لوگوں نے نعرے بازی کی۔ فیاض کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا صلہ انہیں اکلوتے بیٹے کی موت کی صورت میں دیا گیا۔
اہن حظ اس 2010 مز ترائے ووٹ اس تہ ترائے ووٹ پی ڈی پی اس ترائے ووٹ اس دب راحت ملے کی کات بات گس کی تم بدلے کی بچہ کورک چارٹرس مز شہید۔
فیاض کا کہنا ہے کہ امیدوار کوئی بھی ہو، ووٹ لینے کے بعد جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو بچوں پر گولی چلانے کا حکم وہی دیتا ہے۔ عوامی حلقوں میں حالیہ مہینوں کے دوران ہوئی ہلاکتوں کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ 1500 پولنگ مراکز میں سے آج کم از کم 50 مراکز پر لوگوں نے دھاوا بول دیا اور 72 مراکز سے فورسز اور پولنگ عملے کو بھاگنا پڑا۔ تاہم بعض پولنگ مراکز پر خواتین اور عمر رسیدہ لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایسی ہی ایک خاتون نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا،
کیونکہ ابھی دیکھیے ہر گراؤنڈ پچھلا 7-8 مہینوں سے جو چیزیں ہوئی ہیں نہ کوئی سن رہا ہے نہ اس پہ ریئیکٹ ہو رہا ہے، تو اب کم سے کم دیر شوڈ بی سم ون، لوگوں کو پتا چلے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ہیئر ان دی شری نگر۔ تو مجھے لگتا ہے گھر پہ بیٹھنے سے بیٹر ہے وی شوڈ کاسٹ ووٹ، وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹیل پیپل کہ یہ ایک پراپر طریقہ ہے اپنی پرابلم کو ایڈریس کرنے کا۔
علیحدگی پسندوں نے الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف کل ہڑتال کی کال دی ہے۔ واضح ہے گزشتہ 20 برس کے دوران کشمیر میں 10 مرتبہ پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات ہوئے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ سری نگر اور گردنوا کے بیشتر دیہات میں اکثر لوگوں نے انتخابات کا نہ صرف بوائیکاٹ کیا بلکہ الیکشن کے خلاف مظاہرے کیے۔ انتخابات کے خلاف علیحدگی پسندوں کی کال پر آج ہڑتال رہی اور جگہ جگہ گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ مظاہروں پر قابو پانے کے لیے وائرلیس اور لینڈ لائن ہر طرح کی انٹرنیٹ سہولت کو بھی معطل کیا گیا تھا۔ جنوبی کشمیر میں 4 اضلاع پر مشتمل ایک اور پارلیمنٹ نشست پر بدھ کو انتخابات ہوں گے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد اور ہلاکتوں کے معاملے پر میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر ان چیف انورادھا بھسین سے اور پوچھا کہ اچانک اس قدر تشدد کیوں پھوٹ پڑا ہے۔
دیکھیں ماحول جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے اس قسم کا بنا ہوا ہے، یا اس سے پہلے بھی اس کی ہسٹری رہی ہے کہ جو لوگوں کا سینس آف ایلینیشن ہے، ان کا جو غصہ ہے، ان کا اینگر ہے، ان کا جو سینس آف ڈیپریویشن تھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے حوالے سے، उसने एक ऐसा माहौल बना दिया था इन सब चीजों ने पिछले एक साल में कि एक जो वो गुस्सा था ऐसा उबाल पे आया। तो बीच बीच में पीरियड्स होते हैं जब थोड़ा सा कम होता है एकदम से उस तरह से हुआ कि एक तो लोग भी पोलिंग बूथ पे कुछ एरियाज में आ गए कि चैलेंजिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस एंड सेइंग कि ये सब फ्रॉड इलेक्शंस हैं और फेक इलेक्शंस हैं और हम इसका पार्ट नहीं बनना बनेंगे और हम इसको अपोज करते हैं। तो पहले भी लोगों को एक यकीन नहीं था इतना इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए लोग निकलते थे बाहर और या गवर्नेंस डे टू डे जो इश्यूज होते थे उनके रोटी कपड़ा सड़क बिजली पानी इन मसलों के की वजह से वो वोट करने के लिए आते थे। लेकिन अब की बार जो है उन्होंने एक डिसाइसिवली उसको अपोज किया है।
तो वजह क्या बनी है इतने इस कदर उसको उसके खिलाफ जाना इलेक्शन प्रोसेस के, वजह क्या समझते हैं?
देखिए वजह वही है कि इतना ज्यादा सेंस ऑफ एलियनेशन और एंगर बढ़ गया है हुकूमत की तरफ कि लोग क्या थे उसको इस किस्म के कदम उठा रहे हैं जो कि वो ओपनली उसको अपोज कर सके। एक इनडिफरेंस नहीं है माहौल में, उसकी एक पुरजोर जो है ऑपोजिशन। तो इट्स अ वे ऑफ असर्टिंग, अपने आप को वो असर्ट कर रहे हैं उस तरह से। और एक
तो फिर इन इलेक्शंस की, इन इंतखाबात की हैसियत क्या रहती है?
देखिए हैसियत आप देखिए एक मौकरी बन जाती है एक तरफ से जमहूरियत की कि आपका 3 बजे तक कहते हैं 6% पोलिंग हुई थी और उसके बाद खींच के शायद अंदाजा अभी ऑफिशियल फिगर्स नहीं आई हैं लेकिन कहते हैं कोई 10-11% तक होगी, 12% तक पोलिंग होगी, जहां पे आपकी 11-12 पोलिंग परसेंटेज पहले अगर आपके नुमाइंदे नेता चुन लिए जाएंगे तो वो एक एक मौकरी बन जाती पूरी जमहूरियत के निजाम की।
ये बताइएगा कि क्या आप देखती हैं कि हालात मजीद खराब होंगे जिस तरह का वायलेंस शुरू हुआ है वैली में और बाकी इलाकों में, कुछ अरसा पहले भी कुछ नौजवान मारे गए फिर हुआ है ये वाकयात, तो आप देखती हैं कि ज्यादा बढ़ेगा?
देखिए डिपेंड करता है, अभी तो सूरत हाल ये लगती है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ये जो गुस्सा है ये पेंट अप एंगर है ये कई सालों का, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं हुआ, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस बहुत बढ़ते जा रहे थे उनको एड्रेस नहीं किया गया, एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी कश्मीर में है, वहां पे इस किस्म के ड्रेकोनियन लॉज हैं लाइक आफ्पा जिसकी वजह से एक तनाव जहनी तौर पे कम से कम बना हुआ था ये इवन जब वायलेंस नहीं होता था। तो ये सब चीजें एक इसको एक रिड्रेसल की जरूरत है, इसको एक जरूरत है कि हुकूमत उसको लोगों तक रीच आउट करे। वो रीच आउट करने के बजाय अगर आप उन पे जुल्म करें उनको और क्रश करें तो फिर तो वो ये नेचुरली उबाल और उठेगा और हालात खराब होंगे।
तो आखिर
लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा प्रोसेस शुरू होता है एक छोटा सा ही आप एक शुरुआत करें और एक कंसिस्टेंटली करें एक मीनिंगफुल प्रोसेस शुरू करें तो तब इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है।
कश्मीर टाइम्स की एडिटर इन चीफ अनुराधा भसीन से मैंने कुछ देर पहले बात की। कश्मीर की सूरत हाल पर अगर आप नजर रखना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान नफीस जकरिया ने साबिक फौजी अफसर कर्नल हबीब जाहिर की नेपाल में गुमशुदगी की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस मामले की तहकीकात के लिए नेपाल की हुकूमत से राबता कायम किया गया है। नेपाल के दफ्तर खारजा के मुताबिक मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हबीब जाहिर के अहले खाना के मुताबिक उनसे आखिरी राबता भारत की सरहद से 5 किलोमीटर दूर इलाके लंबीनी में हुआ था। इस्लामाबाद से फरहत जावेद।
पाकिस्तानी फौज के एक साबिक अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर नेपाल के सरहदी इलाके लंबीनी से 6 अप्रैल को मुबैना तौर पर लापता हो गए थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस सखरिया ने बीबीसी को बताया है कि खटमंडू में पाकिस्तानी सफारतखाना नेपाल की हुकूमत से राबते में है। दूसरी जानब नेपाल के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क की वजारत दाखिला और महकमा पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया है। واضح رہے کہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر 2014 میں فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک نجی کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ پاکستانی اداروں کی جانب سے حبیب ظاہر کی ای میلز پر کی گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق انہیں مارچ میں سٹارٹ سولوشنز نامی ویب سائٹ کے نمائندے مارک تھامپسن نے لندن سے ای میلز اور ٹیلی فون کے ذریعے نوکری کی پیشکش کی تھی۔ انہیں انٹرویو کے لیے نیپال کے علاقے لمبینی بلایا گیا، تاہم لمبینی پہنچنے کے بعد ان کا اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق نوکری کی پیشکش کرنے والے فون نمبرز اور ویب سائٹس انڈیا سے ہوسٹ کی جا رہی تھیں جو اب مکمل طور پر بند ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق انڈین ہائی کمشنر سے اس معاملے پر تاحال رابطہ نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ لمبینی نیپال کے ضلع روپن دیہی میں واقع ہے جو انڈیا کے علاقے سونالی سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
مسیحیوں کے ایک مقدس دن پام سنڈے کے روز مصر کے قبطی عیسائیوں کے 2 گرجا گھروں پر ہونے والے بم حملوں میں 36 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک حملہ تانتا جبکہ دوسرا اسکندریہ کے گرجا گھر میں ہوا۔ اسکندریہ میں حملے کے وقت قبطی مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ توادروس دوئم بھی گرجا گھر میں موجود تھے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
11 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب اسکندریہ میں واقع سینٹ مارک قبطی چرچ کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے وقت قبطی چرچ کے سربراہ پوپ ٹیوڈورس دوئم چرچ میں دعا کروا رہے تھے۔ اطلاعات کے مطابق پوپ اس دھماکے سے محفوظ رہے۔ ان کے ایک ذاتی معاون کا کہنا تھا کہ اسکندریہ میں دھماکہ ایک خود کش حملہ آور نے کیا۔ اس سے قبل اسکندریہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تنتنا کے شہر میں سینٹ جارج قبطی چرچ میں ایک اور دھماکہ ہوا جس میں 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ تنتنا میں پہلے دھماکے کے بعد مصر کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان جنرل طارق عطیہ نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ دھماکہ چرچ کے مرکزی حصے میں ہوا۔ دھماکہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب پام سنڈے کے موقع پر چرچ میں عبادت کرنے والوں کی تعداد معمول سے زیادہ تھی۔ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر مصر کی سیکیورٹی فورسز پہلے ہی سے چوکس تھیں۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس، جو اس مہینے مصر کا دورہ کرنے والے ہیں، انہوں نے ان دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے۔ مصر میں حالیہ برسوں میں قبطی مسیحوں پر حملے بڑھ گئے ہیں، خصوصاً سن 2013 کے بعد جب فوج نے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹ دیا تھا اور اسلام پسندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے سابق صدر مرسی کے حمایتی کہتے ہیں کہ مسیحوں نے صدر مرسی کا تختہ الٹنے کی سازش کی حمایت کی تھی۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں قاہرہ میں ایک چرچ میں ہونے والے دھماکے میں 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ فروری میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے قبطی مصری برادری کو، جو کہ مصر کی 10% آبادی پر مشتمل ہے، خبردار کیا تھا کہ انہیں مزید حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پام سنڈے کا دن مسیحوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دن حضرت عیسیٰ کی بیت المقدس میں آمد کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ سنا رہے تھے فراز ہاشمی۔ امریکہ کی جانب سے بحریہ کے کال ونسٹن سٹرائک گروپ نامی بحری بیڑے کو کوریائی خطے کی جانب پیش رفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے یہ حکم شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر خدشات کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ امریکی پیسیفک کمانڈ کے مطابق خطے میں تیار رہنے کے لیے بحری بیڑے کی موجودگی ایک محتاط قدم ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
کارل ونسن اسٹرائک گروپ نامی بحری بیڑا ایک طیارہ بردار جہاز اور دوسرے جنگی جہازوں پر مبنی ہے جو اب مغربی بحر الکاہل کی جانب گامزن ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اکیلے ہی شمالی کوریا کی جانب سے درپیش جوہری خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن جنوبی کوریا کے دورے کے دوران کہہ چکے ہیں کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی بھی ایک آپشن ہے، جبکہ چین کے صدر شی جن پنگ کے حالیہ دورہ امریکہ کے موقع پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریکس ٹیلرسن نے کہا،
ہم امید کرتے ہیں کہ چین شمالی کوریا پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا اور کوشش کرے گا کہ شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کے پروگرام ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر چاہے یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنے اختیارات کا استعمال ہو یا طاقت کے دیگر ذرائع۔ چین شمالی کوریا کے غیر محتاط رویے کے خاتمے اور شمال مشرقی ایشیا میں استحکام، معاشی خوشحالی اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا حصہ بن سکتا ہے۔
شمالی کوریا نے بدھ کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا اپنے مشرقی ساحل سے جاپان کے سمندر میں تجربہ کیا تھا۔ اس تجربے کی جاپان اور جنوبی کوریا نے مذمت کی تھی، اور یہ تجربہ چینی صدر شی جن پنگ کی امریکی صدر سے ملاقات سے ایک روز قبل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا کے میزائل پروگرام کو روکنے کے طریقوں پر بھی بات کی تھی۔ امریکی پیسیفک کمانڈ کے ترجمان ڈیوڈ بینہم کہتے ہیں کہ اپنے بے پرواہ، غیر ذمہ دارانہ اور میزائل کے تجربوں سے غیر مستحکم کرنے اور جوہری اسلحے کی صلاحیت کی خواہشات کے سبب خطے میں سب سے بڑا خطرہ شمالی کوریا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھیجے جانے والے بحری بیڑے میں طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن کے علاوہ دو گائیڈڈ میزائل شکن اور ایک گائیڈڈ میزائل لانچ کرنے والا جہاز شامل ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا نے حال ہی میں کئی جوہری تجربات کیے ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں یہ جوہری اسلحہ بنا سکتا ہے جس میں کہ امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نادیہ سلیمان۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طیارہ بردار جہاز شمالی کوریا کی جانب روانہ کرنے کے اقدام کا تجزیہ کرنے کے لیے میں نے بات کی واشنگٹن میں مقیم تجزیہ کار کامران بخاری سے، اور پوچھا کہ صدر ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ وہ عالمی معاملات میں نہیں الجھیں گے، تو پھر اس تبدیلی خیال کی وجہ کیا بنی؟
صدور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ یہ کریں گے وہ نہیں کر پاتے، بلکہ وہ ان کو کرنا پڑتا ہے جو ضروری ہوتا ہے، اور جیو پولیٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں وہ پالیسیز کو ترتیب دیتی ہیں، نہ کہ جو ہے کسی کی سبجیکٹو پریفرنسز۔ تو صدر ٹرمپ کے یہ اقدامات جو ہیں صحیح طریقے سے جو ہے واضح ہوتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سیریا کے اندر وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہاں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ جہاں پر ان کو کرنا پڑا، اور اس کے بعد اب کوریا کی جانب بھی جو ہے وہ حالات بگڑ رہے تھے، تو وہ اس وہاں پہ انہوں نے جو ہے ایک ایئر کرافٹ کیریئر ڈسپیچ کیا ہے۔ اگر ان دونوں اقدامات کو دیکھا جائے تو یہ لو کاسٹ قسم کے ہیں، یہ کوئی بہت بڑے اقدامات نہیں ہیں، یہ کوئی نئی ڈاکٹرن کی جو ہے وہ فارمیشن نہیں ہو رہی۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنا پڑتا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں کرنا پڑتا ہے، مطلب اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟
دیکھیں، عالمی طاقت ہے امریکہ، واحد عالمی طاقت ہے، اس میں بہت حد دیر تک جو ہے بہت حد تک امریکہ یہ جو ہے چپ کر کے بیٹھ نہیں سکتا، اور لا علمی یا جو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ بے خبری کا جو ہے وہ ثبوت نہیں دے سکتا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے دنیا میں جو بھی تماشا ہو رہا ہے امریکہ تو جو ہے اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ مداخلت سے گریز ضرور کیا جاتا ہے، آخری حد تک کیا جاتا ہے، لیکن جب جو ہے حالات ایسے ہوتے ہیں تو ان کا جو وہ آرم ٹوسٹنگ کہہ لیں یا ان کا وہ کہتے ہیں جی آپ کا ہینڈ جو ہے وہ فورس ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے فی الحال۔ اب کیمیکل ویپنز جو کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی جو ہے میں نہیں کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ وہ صدر اوباما کو کرٹیسائز کرتے رہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور بہت ساری اور ایشوز بھی ہوتی ہیں جس کی بنا پر جو ہے پھر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ چلیں کم سے کم کیا کیا جا سکتا ہے، تاکہ کم از کم جو ہے ایٹ لیسٹ اگر کچھ ڈر نہیں رہے حقیقت میں تو ایٹ لیسٹ ایسا نظر آئے کہ کچھ کیا جا رہا ہے۔
اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے جو نارتھ کوریا یا شمالی کوریا کی جانب میں یہ بھیجا ہے ایئر کرافٹ کیریئر، تو اس کے بعد کیا خطے میں تناؤ اور کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب چین کے صدر جو ہیں وہ امریکی دورے پر تھے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس کے بعد ہی کیا گیا ہے کہ بھائی جو ہے اس میں اس سے فائدہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپس میں بات چیت ہوئی ہوگی اور انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں بھائی دیکھیں ہم کوئی کسی قسم کی کوئی جارحانہ کاروائی تو نہیں کرنا چاہتے شمالی کوریا کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے جو بیہیویئر کو شیپ کرنے کے لیے یہ اقدام کریں گے، تو آپ جو ہے ہماری معاونت کریں، آپ ان سے کہیں کہ جو ہے وہ میز پہ آئیں اور بات کریں۔
اچھا، اندرونی طور پہ آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ کو، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے سب پاس کوئی بھی کامیابی نہیں ہے فی الحال، کسی قسم کی کوئی پالیسی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری پالیسی جو ہے کسی صحیح سے چل رہی ہے۔ ہیلتھ کیئر کو لے لیں، ان کا سپریم کورٹ کا نامنی کو لے لیں، بڑی مشکل سے جو ہے اس کو کانٹروورسی کے بعد پاس کیا گیا ہے، یہ جتنے ایگزیکٹو آرڈر آ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک وکٹری ضروری چاہیے تھی تاکہ ان کا جو وہ گرتا ہوا گراف ہے کم از کم وہ اگر بڑھے نہیں تو مزید گرے بھی نہیں.
واشنگٹن سے یہ تھے تجزیہ کار کامران بخاری. وسط اللہ خان کی بات سے بات اور ہفتے وار سلسلہ آپ کا خط ملا سربین میں آنے کو ہے, لیکن یہاں پروگرام ابھی جاری ہے اور پروگرام میں جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ایک خصوصی انٹرویو بھی سن سکیں گے دو ناول نگاروں کے ساتھ جو کہ پاکستانی ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سواناز.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمیں آج تین میچوں کی سیریز کے دوسرے ون ڈے میں مد مقابل ہیں. ویسٹ انڈیز کے کپتان جیسن ہولڈر نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ دی. اس میچ میں پاکستانی ٹیم ایک تبدیلی کے ساتھ میدان میں اتری ہے. وہاب ریاض کی جگہ جنید خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے, جبکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تین میچوں کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. مونٹیرے اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا فائنل عالمی نمبر 1 اینجلک کربر اور تین بار کی چیمپئن انستاسیا پولیوچینکووا کے درمیان ہے. سیمی فائنل میں کربر نے اسپین کی کارلا سوارز نوارو اور پولیوچینکووا نے فرانس کی کیرولائن گارسیا کو ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے. برطانوی ٹینس ٹیم کوارٹر فائنل میں فرانس سے 3-0 سے شکست کے بعد ڈیوس کپ سے باہر ہو گئی ہے. برطانوی پلیئرز جیمی مرے اور ڈوم انگلٹ کو ڈبلز مقابلوں میں شکست ہو گئی. آسٹریلوی ٹینس پلیئر نک کریگیوس کی ریورس سنگلز میں امریکہ کے سیم کیوری کو شکست نے آسٹریلیا کو ڈیوس کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا دیا. بیلجیم نے اٹلی پر 2-1 اور سربیا نے اسپین پر 3-0 کی برتری حاصل کر لی. فارمولا ون کار ریس میں چائنیز گراں پری مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے جیت لی ہے. یہ رواں سیزن میں ان کی پہلی کامیابی ہے. اس سے قبل سیزن کی پہلی ریس فراری ٹیم کے ڈرائیور زیباسٹین ویٹل نے جیتی تھی. انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاپ ٹیم چیلسی نے بورنموتھ کو 3-1 سے شکست دی اور ٹاٹنہم نے واٹفورڈ کو 4-0 سے ہرایا. اسپینش لیگ میں سر فہرست ٹیم ریال میڈرڈ اور ایتلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا اور بارسلونا کو مالاگا نے 2-0 سے شکست دے دی, جس کے بعد ریال میڈرڈ اور بارسلونا کے درمیان اب 3 پوائنٹس کا فرق باقی ہے. برطانیہ کی ڈبل اولمپک باکسنگ چیمپئن نکولا ایڈمز نے مینچسٹر میں ہونے والے فلائی ویٹ مقابلے میں ارجنٹینا کی ورجینیا کارکامو کو شکست دے دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستانی ناول نگاروں عمر شاہد حامد اور سبین جویری سے بات چیت پروگرام میں ذرا دیر میں سماعت کیجیے گا, لیکن یہاں سیربین کے نصف حصے پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا جو پیش کر رہی ہیں نازش ظفر.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے ہو رہے ضمنی انتخابات کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کے فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے واقعات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. مصر میں 2 گرجا گھروں میں دھماکے ہوئے ہیں جس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 36 افراد ہلاک جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. دھماکے کے بعد تفتیشی ٹیموں نے مزید دھماکہ خیز مواد کی تلاش شروع کر دی ہے. شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر خدشات میں اضافے کے باعث امریکی فوج نے بحریہ کے اسٹرائک گروپ کو کوریائی خطے کی جانب پیش رفت کا حکم جاری کیا ہے۔ امریکی پیسیفک کمانڈ نے اس تعیناتی کو خطے میں تیار رہنے کی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نازش ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات میں، پہلے یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے محکمہ صحت کے ملازمین کی ایک تنظیم پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن نے حکومت بلوچستان کو اپنے مطالبات سے متعلق چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو وہ 17 اپریل سے صوبے میں شروع ہونے والی پولیو مہم کا بائیکاٹ کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری اور ایکشن کمیٹی کے چیئرمین محمد طارق قدیزی نے کہا کہ پیرامیڈکس کا کردار محکمہ صحت میں انتہائی اہم ہے، لیکن بلوچستان میں پیرامیڈکس کو مراعات نہیں دی جا رہی ہیں جو کہ محکمہ صحت کے دیگر ملازمین کے علاوہ دوسرے محکموں کے ملازمین کو حاصل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیرامیڈکس جس گریڈ میں برتی ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ تک اسی گریڈ میں ہی رہتے ہیں۔
تنگ آمد بجنگ آمد، ہمیں اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایک 32 سال سروس والا انسان اچھے گریڈ میں ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے کیا احساسات ہوں گے کہ اس کے برابر گریڈ کا بندہ جو اس کے ساتھ 5 گریڈ یا 6 گریڈ میں برتی ہوا ہے وہ 17 میں جا کے کوئی 20 کے 25 لاکھ کے قریب وہ اپنی مراعت آخری جو پینشن کی مراعت ہے وہ لے رہا ہے۔
ایکشن کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ پیرامیڈکس اپنے مطالبات کے حق میں طویل عرصے سے احتجاج پر ہیں، لیکن حکومت نے ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، جس کے باعث پیرامیڈکس 17 اپریل کو مختلف علاقوں سے کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔
اس لیے ہم نے مجبوراً 17 اپریل 2017 سے مختلف جلسوں کے شکل میں کوئٹہ کے لیے لانگ مارچ کی اعلان کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ 17 اپریل سے ہی شروع ہوگا۔
ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں پیرامیڈکس 17 اپریل کو بلوچستان بھر میں شروع ہونے والی پولیو مہم کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔
بصورت دیگر 17 اپریل سے شروع ہونے والے پولیو مہم سے ہم پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے تمام بلوچستان میں مکمل بائیکاٹ کرتی ہے۔
بلوچستان میں جہاں صحت کی سہولیات تسلی بخش نہیں، وہاں اس کے دارالحکومت کوئٹہ اور بعض دیگر علاقوں کے ماحول میں پولیو کا وائرس بھی موجود ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب سنیے وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات۔
جنگ اچھی ہے کہ بری، بات اب اس بحث سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے۔ اب ہتھیار اپنی ہلاکت خیزی کے سبب نہیں، اپنی اٹھلاہٹ کے سبب جانے جاتے ہیں۔ جس رات شمالی بحیرہ روم سے 59 کروز میزائل شام کے ایک ہوائی اڈے پہ فائر کیے گئے، اس رات امریکی نیوز چینل MSNBC کے اینکر برائن ولیمز نے اسکرین پہ خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، آج رات موصول ہونے والی یہ کمال تصویریں دیکھیے، مشرقی بحیرہ روم میں امریکی بحریہ کے جہاز کے عرشے پہ کیا شاندار منظر ہے، ان ہتھیاروں کا حسن دیکھنے والا ہے، خوف زدہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال یہ خوبصورت ہتھیار۔ عموماً جنگ کے خطرے کا سنتے ہی دل سے پہلے شیئر مارکیٹ نیچے بیٹھتی ہے، مگر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں یہ خبر پہنچتے ہی ٹام ہاک کروز میزائل بنانے والی کمپنی ریتھیون اور اس کی ساجیدار لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز کی قیمت اور چڑھ گئی۔ جنگ میں استعمال ہونے والے خوبصورت ہتھیاروں سے نہ صرف دھاگ بیٹھتی ہے بلکہ یہ ہتھیار استعمال کرنے والے کے کپڑوں پر سے داغ اتارنے کے لیے ڈٹرجنٹ کا کام بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1998 میں مونیکا لوئنسکی اسکینڈل صدر بل کلنٹن کو مواخذے کی دہلیز تک لے آیا تو سوڈان میں ایک فارماسوٹیکل فیکٹری اور خوست میں القاعدہ کے تربیتی کیمپوں پر درجنوں کروز میزائل داغ کے کلنٹن نے اپنے داغ دھو ڈالے۔ شام پر دوسرا میزائل حملہ ہو نہ ہو، مگر پہلے حملے نے ہی اس امریکی میڈیا کا دل موہ لیا ہے جو پچھلے ہفتے تک ٹرمپ کے ساتھ بالکل گزارا نہیں کر پا رہا تھا۔ اب کون دانشور کہے گا کہ روس نے ٹرمپ کی انتخابی کامیابی میں کوئی کردار ادا کیا؟ کون سا صحافی کہے گا کہ ٹرمپ امریکی صدارت کے لیے موضوع نہیں؟ کون سیاسی مخالف کہے گا کہ ٹرمپ انتہائی نامقبول اور نامعقول صدر ہے؟ اور کون سا نیوز اینکر یہ سوال اٹھائے گا کہ جن خوبصورت شامی بچوں کے کیمیاوی ہتھیاروں سے بگڑ جانے والے چہروں کو دیکھ کے ٹرمپ سے رہا نہ گیا، اسی ٹرمپ نے یہ پابندی بھی لگا رکھی ہے کہ ایک بھی شامی پناہ گزین امریکہ میں قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان پناہ گزینوں کے روپ میں دہشت گرد بھی داخل ہو سکتے ہیں؟ میزائل حملے کا دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور سعودی عرب نے بھی یکساں جوش سے خیر مقدم کیا۔ دونوں ممالک خوبصورت امریکی ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریدار ہیں، مگر امریکہ سمیت تینوں میں سے کسی ایک نے بھی جھوٹے منہ پیشکش نہیں کی کہ جو جو بچے اور بڑے بشار الاسد کے زہریلی گیس حملے سے متاثر ہوئے ہیں ان کو علاج معالجے کے لیے ہمارے ہاں بھیج دیا جائے۔ ہائے، یہ اسلحہ برائے امن کے نام پہ فان برو، پیرس، دبئی اور سنگاپور کے دل موہ لینے والی موت کی فضائی مشینوں کے ایئر شوز اور آئیڈیاز 2016 جیسی اسلحہ نمائش ہیں۔ ہائے، یہ ابرو محبوب کی طرح چڑھے F-16 اور MiG-35۔ ہائے، یہ مخروتی انگلیوں جیسے کروز اور سکڈز۔ ہائے، یہ شہوت انگیز طیارہ بردار جہاز اور کافر شکن ایٹمی آبدوزیں۔ ہائے، یہ سڈول فریگیٹس ڈسٹروئر۔ ہائے، یہ وجی ڈرونز۔ ہائے، یہ انگڑائی لیتی 120 ملی میٹر کی توپیں۔ ہائے، یہ یونانی مجسموں جیسے فوجی۔ یہ سب جب ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں تو روشنیوں سے زمین بقایا نور ہو جاتی ہے اور انسانی چیخیں عظمت آدم کا نغمہ بن کر دھائیں دھائیں کی دھن پہ فضا میں بکھر جاتی ہیں۔ ہائے، یہ خوبصورت ہتھیاروں والی دل ربا جنگیں۔ یہی قصیدہ ہے آج کے دور کا اور یہی ہے حسن کا معیار۔ آئیے سب مل کے گاتے ہیں۔ زندگی تو بے وفا ہے، ایک دن ٹھکرائے گی، موت محبوبہ ہے، اپنی ساتھ لے کر جائے گی۔
وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات۔ اب وقت ہوا ہے آپ کی آرا اور خطوط پر مشتمل ہفتے وار سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے مرتب کیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وغار کا آداب،
اور میں ہوں زہا جواد۔ میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ کروڑ پکا ضلع لودھا سے محمد اکنواز لکھتے ہیں، جن لوگوں کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں ان کے خلاف تو آپ کے ادارے سے بہت کچھ نشر ہوتا ہے، لیکن خود ان کو یہ موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی اپنا موقف پیش کریں۔ مثلا جس تفصیل سے آپ عارف جمال، عائشہ صدیقہ، فرزانہ باری اور آسمہ جہانگیر کے فرمودات نشر کرتے ہیں، ان کے مقابل کسی مذہبی تنظیم کا کوئی نمائندہ پیش نہیں کرتے کہ جو تصویر کا دوسرا رخ بھی لوگوں کو دکھا سکے۔
حق نواز صاحب، آپ نے اپنے مکتوب میں جس جمہوری انداز فکر کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لیے تو قابل فہم ہے، لیکن دہشت گرد کسی جمہوری روایت کے پروردہ نہیں ہوتے، وہ طاقت اور تشدد کے ذریعے اپنی بات منانا چاہتے ہیں۔ میز پر بیٹھ کر بات چیت کرنا دہشت گردوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور حق نواز صاحب، آپ کا یہ مطالبہ بھی قابل عمل نہیں کہ دہشت گردوں کے موقف کی وضاحت کے لیے مذہبی تنظیموں کے سربراہوں کو مدعو کیا جائے۔ دہشت گرد ایک اسکول میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ سے 150 بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ہمارے ملک میں ایسی کون سی مذہبی تنظیم ہے جو اس وحشیانہ حرکت کا جواز پیش کرنے کے لیے سامنے آئے گی۔
خط میں آگے چل کر حق نواز صاحب لکھتے ہیں، اسلامی دہشت گرد کی اصطلاح منطقی طور پر ہی غلط ہے، کیونکہ اسلام کا نام لیوا کوئی شخص دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور جو دہشت گرد ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔
لیکن حضور، کیا دہشت گرد خود کسی منطق کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا سینکڑوں معصوم افراد کو آنے واحد میں آگ، خون اور تیزاب کے طوفان میں جھلسا دینا کسی منطق کا نتیجہ ہے؟ اور کیا آپ نہیں جانتے حق نواز صاحب کہ اللہ کی مخلوق پہ حملہ کرتے وقت یہ لوگ نعرہ اللہ اکبر ہی کا لگاتے ہیں؟
اسی موضوع پر مچھ ضلع میاں والی سے لطف اللہ بخاری لکھتے ہیں، دہشت گردی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور بن چکی ہے جو عوام کی جان و مال سے ایک بلائے ناگہانی کی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ ان ظالم اور شفاق درندوں کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب عوام بھی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔
میٹھی سر پارکر کے جناب کیول رام گومانی نے اس مسئلے کو وسیع تر انسانی تناظر میں دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا بھر کے 7 ارب انسانوں میں سے 5 ارب اس وقت کسی نہ کسی مذہبی، سیاسی، سماجی یا ثقافتی مناقشے میں یا تو براہ راست ملوث ہیں یا بالواسطہ طور پر اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 100 برس کی تاریخ نسلی تفاخر، مذہبی برتری، قومی اور علاقائی ناپرستی اور خود سے مختلف لوگوں کے لیے عدم برداشت کے خونریز قصوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم اپنی جو توانائی نسلی، مذہبی، قومی اور علاقائی نفرتوں پہ صرف کرتے ہیں، اگر اسے عالمی امن اور بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ بنا لیتے تو شاید آج دنیا بھر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا اور اولاد آدم انسانیت کی معراج کو چھو لیتی۔
لیکن ٹریجڈی یہ ہے کیول رام جی کہ ان باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ارباب حل و عقد اس طرف توجہ نہیں دیتے۔
جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو آیا ہے بستی ایسن گورایا سے۔
او بڑی مدت کے بعد یاد فرمایا، نادر حسین صاحب نے، انہی کا خط ہے نا؟
جی ہاں بالکل انہی کا خط ہے، اور دیر سے خط لکھنے کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی ہے۔
یعنی ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔
جی ہاں، اور وہ تھا بی اے کا امتحان۔ نادر حسین لکھتے ہیں، ایک تو سردیوں کے زمانے میں دن چھوٹے تھے، یعنی ادھر سورج نکلا اور ادھر ڈوب گیا، کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اب موسم بدلا ہے اور دن لمبے ہو گئے ہیں، ادھر میرا امتحان بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے ریڈیو سننے اور خط لکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ میں اپنے دوست صادق حسین کے ساتھ بیٹھ کر ہر روز سیربین سنتا ہوں، میرے دوست کا سلام قبول کیجیے۔
صادق صاحب، سلام ہمیں پہنچ گیا آپ کا، اور اگر آپ ہمارے باقاعدہ لسنر ہیں تو ہمیں الگ سے خط لکھ سکتے ہیں اور پروگراموں پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اور نادر حسین صاحب، آپ نے اپنی جسمانی معذوری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حصول تعلیم پہ جس طرح توجہ مرکوز کی ہے، وہ دوسروں کے لیے یقیناً ایک مثال بنے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کا یہ تعلیمی سفر بی اے پہ آ کے رک نہیں جائے گا، بلکہ آپ پورے جوش و خروش سے اسے آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔
چیک نمبر 365 ای بی سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں، یہ جان کر بہت صدمہ ہوا کہ پاکستان میں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کی تعداد 1 کروڑ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ہر برس 20 لاکھ مزید نوجوان بیکاروں کی اس فوج ظفر موج میں شامل ہو رہے ہیں۔ دفتروں میں درخواستوں کے انبار لگے ہیں، چپڑاسی اور نائب قاصد کی پوسٹ کے لیے ایم اے پاس نوجوان قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ حکومت بھی نوکریوں کے حصول میں ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔
مسئلے کا ایک اہم پہلو آپ نے نظر انداز کر دیا رانا صاحب، یہ بات درست ہے کہ اردو، اسلامیات، تاریخ یا فلسفی میں ایم اے کرنے والے کو اگر اس نے بہت اچھے نمبر لیے ہوں تو کسی نواحی کالج میں جونیئر لیکچرر کی نوکری مل جاتی ہے، لیکن اس طرح کی ڈگریاں حاصل کرنے والے عام طور پر بیکار ہی پھرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر میٹرک یا ایف ایس سی کے بعد آپ نے کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما یا ڈگری حاصل کر لی ہے تو آپ کے بیکار رہنے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ہینڈز کی ضرورت ہر جگہ اور ہر وقت ہوتی ہے۔
لیکن عارف، کتنے اسٹوڈینٹس ہیں جو اسکول یا کالج کے بعد کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونا پسند کریں گے؟
جی ہاں، دستی کام کے بارے میں ایک تعصب ہمارے یہاں اب تک موجود ہے جس کی جڑیں غالباً فیوڈل معاشرے میں ہیں، جب کام کرنے والوں کو کمی کمین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں جب وڈ ورک اور میٹل ورک کی ورک شاپس کھلی اور میں نے ان میں داخلہ بھی لے لیا تو ایک بزرگ نے ہمارے گھر جا کر والد صاحب سے شکایت کی کہ بیٹے کو سمجھائیے وہ کیوں لوہاروں ترخانوں والے کام میں پڑ گیا ہے۔
واقعی اس طرح کا تعصب تو جاگیرداری معاشرے کی باقیات میں سے ہے، اور ہمارے ذہنوں کو اس سے پاک ہونا چاہیے۔
دوسری جانب ہمارے نظام تعلیم میں بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تعمیر و ترقی کے اس مرحلے پر ہمیں کس طرح کے ہنرمند درکار ہیں اور کتنی تعداد میں۔ اس کے بعد بجائے بی اے اور ایم اے کی بے شمار کلاسیں شروع کرنے کے، ہمیں ٹیکنیکل تعلیم و تدریس پہ توجہ دینی ہوگی تاکہ جس طرح کے ہنر مندوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ مناسب تعداد میں تیار ہو سکیں اور انہیں ملازمت کے حصول کی خاطر دھکے بھی نہ کھانے پڑیں۔
اور آخر میں تھری میرواز سے ذوالفقار موسیٰ شر اور عرفان حکمت شر کا یہ خط، جس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں سیربین کی عظمت رفتہ کے بحال ہونے کا انتظار ہے، اور جب تک سیربین کے پرانے دن لوٹ کر نہیں آتے ہم سراپا احتجاج بنے رہیں گے۔
گویا آپ لوگ سیربین کی موجودہ سروس سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو ذرا تفصیل سے فرمائیے کہ آج کے سیربین میں کون سی چیز ماضی سے مختلف ہے اور آپ سیربین کے کن عناصر کو بحال کرانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ گزرا ہوا وقت تو ہم دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان ہستیوں کو نئی زندگی میں لا سکتے ہیں جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن اپنی پیشکش کے انداز میں ہم آپ کی خواہشات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں۔
سامعین، آپ بھی پروگراموں کے سلسلے میں کسی خواہش کا اظہار کرنا چاہیں، ہماری نشریات پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیں۔ ہمارا پتہ ہے PO Box 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ویب سائٹ پر جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے وہ پتا ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ترکی کی سرکاری ہوائی کمپنی ٹرکش ایئر لائنز میں جہاز کے عملے نے 42,000 فٹ کی بلندی پر ایک بچے کی پیدائش میں مدد کی ہے۔ افریقی ملک گنی کے دارالحکومت کوناکری سے براستہ برکینا فاسو سے اوگا دوگو سے استنبول جانے والی جہاز کے عملے اور چند مسافروں نے 28 ہفتوں کی حاملہ خاتون کو تکلیف میں دیکھا تو فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، قائم ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی ناول نگار عمر شاہد حامد کے تیسرا ناول دی پارٹی ورکر اور سبین جویری کے پہلے ناول نو بڈی کلڈ ہر میں پڑھنے والوں کی خاصی دلچسپی ہے۔ دونوں ناول متنازع بن گئے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ دی پارٹی ورکر میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کا کردار لکھا گیا ہے اور سبین جویری کی کتاب کے بارے میں، جو کہ ایک پاکستانی سیاستدان کی زندگی پر مبنی ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ بینظیر بھٹو سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے دونوں ناول نگاروں سے ملاقات کی۔
ہمارے ساتھ کراچی کے اسٹوڈیو میں عمر شاہد حامد اور سبین جویری بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں ناولسٹ ہیں، شاید آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہو، پڑھی نہیں ہو پھر بھی یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے پاکستان کی ناول نگاری میں جو انگریزی میں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ان سامعین کے لیے جنہوں نے شاید نہیں پڑھی ہو، عمر ذرا آپ بتا دیں گے کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے دی پارٹی ورکر، یہ کس موضوع پہ ہے؟ کچھ تھوڑی سی کہانی بیان کر دیجئے۔
یہ میری تیسری کتاب ہے دی پارٹی ورکر۔ جو پہلی کتاب تھی دی پرزنر، اس میں میں نے کوشش کی تھی کہ جو کراچی کے ڈائنامکس ہیں ان کو پولیس افسران کی آنکھوں کے ذریعے ظاہر کیا جائے۔ پارٹی ورکر جو کراچی میں جو صورتحال پائی جاتی ہے اس کو دکھایا جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کی آنکھوں سے۔ کراچی میں جس کو کہا جاتا ہے نا کہ نیکسس ہے سیاست کا، کرائم کا، وائلنس کا، فرق فرق اس کے جو دھاگے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش ہے۔
یہ بھی تو ہے کہ یہ آپ کی پہلی ناول ہے جس میں آپ کراچی سے باہر بھی گئے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ ناول کی کچھ 40% کہانی جو ہے وہ نیو یارک میں بیسڈ ہے۔ کہانی کی بیسک شروعات ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے نیو یارک میں اور اس کی جب تفتیش ہوتی ہے تو اس تفتیش کی جو کنیکشنز ہیں وہ پاکستان میں اور کراچی میں پائی جاتی ہیں.
سبین, آپ کی جو ناول ہے بھی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سچویٹڈ ہے, اور میرا خیال نیو یارک میں ہی ہے.
جی, نیو یارک میں ہی ہے. یہ کتاب جو ہے دو عورتوں کی کہانی ہے, ایک جو ہے وہ سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے, دوسری جو ہے پولیٹیکل آؤٹ سائڈر ہے. رانی شاہ اور نازو خان کی کہانی ہے, اور بیسکلی ناول ان دونوں کی دوستی, ان دونوں کی دشمنی کے بارے میں ہے, اور کیسے نازو خان جو کہ پولیٹیکل آؤٹ سائڈر ہے کس طرح وہ ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی کو انفلٹریٹ کر کے اس کا پولیٹیکل رائز ہوتا ہے اور کس طرح اس کا پولیٹیکل ڈاؤن فال ہوتا ہے.
آپ کی جو ناولز ہیں اس میں ریئل لائف یا حقیقت سے کافی سملیرٹیز نظر آتی ہیں لوگوں کو. عمر, آپ کی جو ناول ہے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایم کیو ایم پہ مبنی ہے, الطاف حسین صاحب پہ بھی شاید کوئی کیریکٹر بیسڈ ہے یہ بھی کہا گیا ہے, اور آپ کی جو ناول ہے سبین کہا گیا ہے کہ شاید یہ ہماری بہت نامور سیاستدان کی زندگی پر یہ جو ناول ہے یہ جڑی ہوئی ہے. بینظیر بھٹو کا نام کافی سامنے آیا ہے. ظاہر ہے یہ سوال آپ دونوں سے کچھ زیادہ ہی پوچھا جاتا ہے, مگر پوچھنا ضروری ہے.
الطاف حسین بھی کافی نامور ہیں ویسے, ان کو بھی تھوڑی عزت دے دیں.
بالکل صحیح بات کی آپ نے.
دیکھیں, جب آپ اس قسم کا ٹاپک کبھی بھی لکھیں گے نا, جیسے پولیٹیکل یا کرائم تھرلر, مثلاً آپ پاکستان کی سیاست کی بات کریں یا کراچی کی سیاست کی بات کریں, آبویسلی بہت سی چیزیں لوگوں کو لگیں گی کہ اصل زندگی سے لی گئی ہیں. جو حالات سامنے ہوتے ہیں ان سے آپ اکثر انسپائر بھی ہوتے ہیں, ان کا آپ حوالہ دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کتابوں میں فلاں کیریکٹر کس اصل آدمی پر بیسڈ ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ شاید کسی کا سکیچ لے لیتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر آپ پھر اس کیریکٹر کو خود ایز اے ناولسٹ ڈیولپ کرتے ہیں.
دنیا بھر میں رائٹرز آرٹسٹ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں, آپ کوالٹیز لیتے ہیں ڈفرینٹ کیریکٹرز کی, اینڈ یو نو اسی کو آئی تھنک انسپریشن کہتے ہیں.
سبین, اس سال دو تین ایسے ناولز شائع ہوئی ہیں جو تھرلر جانر کی ہیں. مہا خان فلس بھی ہیں جنہوں نے دی کرس آف موہنجو دارو لکھا ہے. جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ دو خواتین ناولسٹ ہیں جنہوں نے ایک ٹریڈیشنلی میل جانر جو سوچا جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بیسٹ میں بھی اور جگہ میں بھی تھرلرز دکھتی ہیں, مگر شاید پاکستانی انگلش فکشن رائٹنگ میں پہلی دفعہ یہ تھرلرز سامنے آئے ہیں.
میں نے یہ کوئی بیٹھ کے سوچا نہیں تھا کہ میں عورت ہوں اس لیے میں یہ نہیں لکھ سکتی یا مجھے یہ لکھنا چاہیے, مگر بتا یہ احساس مجھے کافی دلایا گیا بک کے پبلش ہونے کے بعد کہ آپ عورت ہیں, آپ نے یہ عمر شاہد ٹائپ کی ناول لکھی ہے.
عمر شاہد ٹائپ عمر آپ ٹائپ بن گئے ہیں اس وقت.
اور آئی تھنک از اے گریٹ کمپلیمنٹ, کیونکہ عمر میرے پسندیدہ ناولسٹ ہیں پاکستانی. کافی مجھے احساس اس کا ہوا کہ ہاں اچھا, آپ نے کوئی باؤنڈری کراس کی ہے یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جو شاید پہلے نہیں ہو رہا. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اکیڈیمکلی, میں نے جینڈر اسٹڈیز پڑھا ہے, میں فیمنسٹ فکشن ٹیچ کرتی ہوں. میری جو تھنکنگ ہے, جو اپ برنگنگ ہے, اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں جو عورت کو اس طرف کرتی ہیں, مرد کو اس طرف کرتی ہیں. میرے خیال سے عورت اور آدمی دونوں ہیو دا رائٹ ٹو دا سیم تھنگ, دونوں کے سیم حقوق ہوتے ہیں, اور کوئی ایسی باؤنڈریز نہیں ہوتی کہ یہ میل رائٹر ہے, یہ فیمل رائٹر ہے, یہ ایکٹریس ہے, یہ ایکٹر ہے. کوئی لمیٹیشنز نہیں ہونی چاہیے عورتوں پہ, ان کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو مرد کے ہوں,
اور وہ حقوق یہ بھی ہیں کہ وہ جو چاہیں لکھ سکیں,
اگر اچھا لکھیں تو.
اگر اچھا
کسی کو ٹارچر کر رہے ہوں تو پھر نہ لکھیں.
عمر, آپ کی تیسری تھرلر ناول جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ خود پولیس میں ہیں, آپ کا کام یہ ہے, اس وجہ سے آپ تھرلرز لکھتے ہیں, اس کا کنیکشن کتنا ہے؟
دیکھیں, پولیس میں ہونے کا فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی دلچسپ کہانیاں مل جاتی ہیں جن کو آپ ناولز کی شکل میں سامنے لا سکتے ہیں.
پاکستان میں ویسے ہی اتنا کرائم ہے کہ تھرلرز کی ضرورت ہی نہیں ہے.
پاکستان میں پیپل ہیو ڈیولپڈ این ایپیٹائٹ فار تھرلرز. ہمارے یہاں ٹیلی ویژن نیوز بھی جو ہوتی ہے وہ تھرلر کے طور پر پریزنٹ کی جاتی ہے, موسیقی بھی اس میں ہوتی ہے, ڈرامہ بھی ہوتا ہے. ٹویٹر پہ جائیں تو اتنے لوگ کنسپیریسی تھیوریز میں مبتلا ہوتے ہیں.
شاید لوگ جو کہ لٹری فکشن کے ناولز جو ہیں نہ پڑھیں, وہ پھر بھی اس قسم کے تھرلر پڑھ لیں گے کہ اچھا یار یہ لگتا ہے انٹرسٹنگ کہانی ہے, ایک پاکستان میں ایک خاتون سیاستدان کی کہانی ہے, تو وہ اس قسم کی کنیکشنز کی کی بیس پر. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹو ٹرینڈ ہے. پازیٹو ٹرینڈ اس لیے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ ہماری کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ان کتابوں کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ شاید الٹیمیٹلی زیادہ ہوگی یا ایسے ایسے طبقوں تک پہنچے گی جو کہ عام طور پر پاکستانی انگلش فکشن رائٹنگ میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے پہلے.
شاید یہی طبقہ ہے جو پھر سبین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا بلاول بھٹو نے یہ کتاب پڑھی ہے اور ان کا ریئیکشن کیا تھا.
وہ تو سوال بنتا ہے
بنتا ہے
نہار سے ایسے سوال تو عمر سے زیادہ ہوتے ہیں. ریڈرز جو ہیں وہ اپنا بیک گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں, ریلیٹیبلٹی ڈھونڈتے ہیں. کہانی والوں کو آپ لکھنے دیں, ان پہ یہ کنسپیریسی اسٹوریز ڈال کے کہ یہ فلانا کا ریئیکشن کیا ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہے, اس طرح نا آرٹ دبتا ہے. اس طرح پھر لکھنے والا بھی جو ہے گھبراتا ہے.
پاکستانی فکشن رائٹنگ انگریزی میں جو ہے اس میں ایک ٹریڈیشن بیٹھ گئی تھی کہ پروز ہیز بین کوائٹ فلاوری. آپ دونوں کی فکشن میں میں نے دیکھا ہے کہ جو پروز ہے وہ بالکل ایک مختلف قسم کا, دیئر از این ارجنسی.
آئی تھنک ایک ٹرینڈ تھا جبکہ بہت ہی پویٹک رائٹنگ نکل رہی تھی ساؤتھ ایشیا سے, بہت رچ رائٹنگ تھی. گلاب جامن آپ ڈیزرٹ کے طور پر ہی کھائیں گے, لنچ کے طور پہ نہیں کھائیں گے تو بہت زیادہ ہو گیا تھا. اگر آپ تھرلر ایسی زبان میں لکھیں جو بہت رچ ہو, بہت لیریکل ہو, سینسوریل ہو, تو ظاہر ہے اسٹوری کیسے آگے بڑھے گی. اس جانرا میں پیس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ صحیح پوائنٹس پہ جو ہے اس کا کلائمیکس آئے, سسپینس آئے, جس کو پیج ٹرنر کہتے ہیں, جو کہ اکثر لوگ رائٹرز سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی لو برو جانرا ہے, مگر دیکھا جائے تو اس میں کافی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ریڈر کا انٹرسٹ الائیو رکھ سکیں اور ہر چیپٹر ایسے ہک پہ اینڈ کریں کہ ریڈر جو ہے وہ کتاب کو نیچے رکھ نہ سکے اور پڑھتا جائے.
عمر آپ حال ہی میں واپس آئے ہیں کراچی, 5 سال آپ نے سبیٹیکل لیا ہوا تھا جب آپ نے لکھنا شروع کیا, اور اب آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں واپس آ گئے ہیں, تو آر یو بینگ پلڈ ان ٹو ڈائریکشنز؟
نہیں, ابھی تک تو ان دونوں کیریئرز کی جو سمت رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب میں لکھتا ہوں تو وہ میرے لیے ایک قسم کی کیتھارسس یا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, خاص طور پر ایسی جاب میں جس میں بہت ہائی سٹریس اور ہائی پریشر.
تو آپ انہی چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں جو آپ کے زندگی میں سٹریس لاتے ہیں؟
میرے خیال ہے کہ جب آپ انہی چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ کا نظریہ بھی تھوڑا بدلتا ہے, کیونکہ اکثر جب آپ بطور ایک پولیس افسر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس سچویشن میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. لکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے بعد آپ کو تھوڑی سی آبجیکٹیوٹی اور سمجھ جو ہے چیزوں کی اور اس کو اینالائز کرنے کا موقع ملتا ہے.
آپ کا کیا خیال ہے, ضروری ہے کہ کریٹو رائٹنگ میں کورس کیا جائے ناول نگاری کے لیے؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ضروری ہے. کچھ لوگ کریٹو رائٹنگ کے کورسز سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ضرورت ہوتی ہے کہ جس قسم کا ڈسپلن وہ کورس ان کے اوپر لاگو کرتا ہے ان کو اس ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے لکھنے کے لیے. اور جب وہ کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کتاب کی یا اس مینیوسکرپٹ کی بہت زیادہ کریٹیک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت لوگ ڈس ہارٹن ہو جائیں کہ یار میں تو اس قابل نہیں ہوں لکھنے کے. اپنے ذات کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ کریٹو رائٹنگ کا میں نے کورس کیا ہوتا تو شاید میں ناولسٹ نہ بنتا. اور میں یہ بات سبین کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں کیونکہ وہ یہ سبجیکٹ پڑھاتی بھی ہیں جس میں آپ کو ایک قسم کا فارمولا بنانا سکھایا جاتا ہے, وہ شاید مجھ جیسے رائٹر کے لیے ریسٹرکٹیو ہو.
میرے ایکسپیرینس میں نہ یہ سکھائی جا سکتی ہے نہ یہ آپ سیکھ سکتے ہیں.
اچھا, مگر آپ سکھانے کی کوشش تو کر رہی ہیں.
ہاں, بیسکلی کریٹو رائٹنگ کلاسز آپ کو یہ ٹولز دیتی ہیں, یہ ڈسپلنز دیتی ہیں کہ آپ اپنی رائٹنگ خود جج کر سکیں.
آپ نے کہا ہے کہ آپ فیمنسٹ رائٹر ہیں, آپ کی پروٹیگنسٹ جو ہیں وہ دو خواتین ہیں, آپ نے انہیں گلوریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ایک طرح سے وہ ہیروز ہیں مگر وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی کرتی ہیں جو مورلی صحیح نہ ہوں. انٹرسٹنگ ایک کشمکش ہوتی ہے.
لیکن میرے لیے جو کیریکٹرز بہت لائکیبل ہوتے ہیں, جو بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں, وہ بہت بورنگ ہوتے ہیں. میرے خیال سے انسان بھی فلوڈ ہے تو کیریکٹرز کیوں پرفیکٹ ہو, ہے نا؟
عمر, آپ نے جو کتاب لکھی, پہلے ہم نے یہ گفتگو کی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے بارے میں ہے, ڈڈ دے ایور گیٹ ان ٹچ وتھ یو یا اعتراض کیا؟
بہت سی کراچی کی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ میرے اتنے پرانے حساب کتاب ہیں کہ محض کتاب اور وہ بھی ناول لکھنے سے ان کو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا.
آپ لندن میں تھے کافی مہینے میرا خیال, جہاں آئے ہوئے تھے تھے. الطاف حسین صاحب سے ملاقات ہوئی آپ؟
نہیں, مجھے یہ دست شفقت نہیں ہوئی. آئی وانٹ سبین ٹو ایڈمٹ دیٹ دی بک واز اباؤٹ بینظیر بھٹو.
سبین اسٹوڈیو سے جا چکی ہیں.
جواب دیں آپ.
ہاں تو آپ کے تو جو ڈان ہے وہ بہت ہی آبویس ہے کہ کون ہے.
یہ آپ کی امیجنیشن ہے.
آپ کی ساری بکس جو ہیں وہ الطاف حسین کے بارے میں.
پردے میں رہنے دو, پردہ نہ اٹھاؤ, پردہ جو اٹھ گیا.
عمر شاہد حامد اور سبین جویری سے گفتگو کر رہی تھیں فیفی ہارون. اسی کے ساتھ سیربین کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر فراز ہاشمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. جاوید سمرو کو یہاں اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش سفر.
مصر میں دو گرجا گھروں میں دھماکے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 40 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. دھماکے کے بعد تفتیشی ٹیموں نے مزید دھماکہ خیز مواد کی تلاش شروع کر دی ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے ہو رہے ضمنی انتخابات کے دوران پرتشدد مظاہرے ہوئے اور مظاہرین کے فورسز کے ساتھ جھڑپوں کے واقعات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. سویڈن کے شہر سٹاک ہوم میں ہزاروں افراد جمعے کے لاری حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں اور دہشت گردی کی مذمت کرنے کے لیے جمع ہوئے. اس سے قبل پولیس نے کہا تھا کہ حملے میں مشتبہ ازبک شخص کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے گزشتہ ہفتے شام میں شہریوں پر زہریلی گیس کے حملے کو روکنے میں ناکامی پر روس پر تنقید کی ہے. ادھر صدر پوتن نے ایران کے صدر حسن روحانی سے کہا ہے کہ شام کے خلاف امریکہ کا میزائل حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے.